نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. میری موجِ غم بھی سہارا نہیں ہے. ہمارے پیارے مرشد شیخ العالم العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں، میری موجِ غم بھی سہارا نہیں. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا
نہیں
موائز حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ سے وعظ صوفی کا طریقہ، صوفی کا طریقہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جب آپ خدا تعالیٰ تک پہنچ ہی گئے تو پھر اب تسبیح کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے کیا پاکیزہ جواب دیا کہ میاں، جس کی بدولت ہم کو یہ دولت ملی، کیا آپ اس کو چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالتا ہے، اس گھوڑے کا پیشاب پیخانہ بھی بیکار نہیں جاتا، بلکہ ان پر بھی ثواب ملتا ہے. یہ ساری برکت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے گھوڑا پالا تھا. ایسی حقیر چیزوں کے نیکیوں میں شمار ہونے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص مصری خریدے تو جو تنکا مصری میں ہوگا وہ بھی مصری کے بھاؤ ہی ملے گا. اور دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھنے کی یہی حکمت ہے کہ درود شریف کو اللہ تعالیٰ ضرور ہی قبول کریں گے، اور یہ ان کے فضل و کرم سے بہت دور ہے کہ اول اور آخر کو تو قبول کر لیں اور بیچ والی چیز کو لوٹا دیں. اور درود شریف ضرور قبول ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص مقبول اور محبوب ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص مقبول اور محبوب ہیں. آپ پر جو بغیر کسی درخواست کے بھی اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں، تو جب کسی نے آپ پر رحمت کرنے کی درخواست کی تو اس سے اس شخص کی خیر خواہی ظاہر ہوئی جس سے یہ بھی مقبول ہو گیا. اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص ہر عید میں اپنے لڑکے کو کچھ انعام دیا کرتا ہے تو وہ تو دے ہی گا، لیکن اگر کسی شخص نے اس کو انعام دینے کی بابت کہہ بھی دیا تو وہ شخص اس کہنے والے پر بھی مہربان ہو جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ اس کو ہمارے لڑکے سے محبت ہے. تو چونکہ درود شریف ضرور قبول ہوتا ہے، اس لیے تو فعل میں یہ شخص بھی مقبول ہو جاتا ہے. جب درود شریف قبول ہوگا تو اس کے ساتھ کی دعا بھی ضرور قبول ہوئی. اس کی ایسی مثال ہے جیسے کھانڈ کے اندر چنا ہوتا ہے اور اس پر کھانڈ یعنی چینی شکر لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اس مٹھائی کے سبب وہ چنے بھی مٹھائی کے حساب میں بکتے ہیں کیونکہ ان پر کھانڈ لپٹی ہوئی ہے، اس واسطے وہ چنے کھانڈ کے حکم میں ہو گئے. اس طرح وہ دعا بھی درود شریف کے حکم میں ہو گئی. یا جیسے پتے مٹھائی کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر ان کو کوئی واپس نہیں کرتا. اور یہی حکمت ہے جماعت کی نماز میں کہ جماعت میں نیک بندے بھی ہوتے ہیں، امید ہے کہ ان کی نماز قبول ہو گئی ہوگی. اور بروں چونکہ بروں کی نماز بھی چونکہ نیکوں کے ساتھ ہے، اس واسطے وہ بھی قبول ہو جائے گی. اللہ. اسی طرح اگر کوئی شخص دنیا کے کاموں میں بھی نیک نیت رکھے گا تو اس کو ضرور ثواب ملے گا. ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ کسی اپنے مرید کے گھر گئے، وہاں ان کے گھر میں روشن دان دیکھا، پوچھا یہ کیوں رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا روشنی کے واسطے. انہوں نے فرمایا کہ روشنی تو بغیر نیت کے بھی آتی، اگر اس کے رکھنے میں یہ نیت کر لیتا کہ اس میں سے اذان کی آواز آیا کرے گی تو اس کا ثواب بھی ملتا رہتا اور روشنی تو خود ہی آ جاتی. مطلب یہ ہے کہ نیک نیت رکھنے سے دنیا کے سارے کام بھی یعنی جائز کام ثواب کے قابل بن جاتے ہیں. ایسی دنیا دین کے خلاف اور دنیا دار بھی دیندار ہی ہے. ایسی دنیا دین کے خلاف اور ایسا دنیا دار بھی دیندار ہی ہے. اور اس معنی کو کوئی مسلمان دنیا دار نہیں تو سب مسلمان دیندار ہی ہوئے. اور جب کہ سب مسلمان دیندار ہوئے اور دیندار اور دنیا دار کا فرق نہ ہوا تو کیا وجہ ہے کہ عمل کا طریقہ الگ الگ رکھا جائے؟ پس ظاہر ہو گیا کہ سب مسلمانوں کے عمل کا طریقہ ایک ہی ہے. البتہ یہ بات جدا رہی کہ عذر یا ضرورت کی حالت میں کسی کے لیے کچھ آسانی کر دی جائے سو اس کے لیے ضروری نہیں کہ عمل کا طریقہ ہر ایک کے لیے الگ الگ مقرر کیا جائے بلکہ عمل کا طریقہ تو ایک ہی رہے گا. البتہ جہاں پر کسی کو ضرورت ہوگی وہ اس قاعدے میں داخل نہ سمجھا جائے گا. اب وہ طرز عمل بیان کیا جاتا ہے اتفاق سے وہ ضروری باتیں جو اس کے مناسب ہیں ان آیتوں میں پوری طور پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے چادر اوڑھنے والے رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی آدھی رات یا اس سے کسی قدر کم یا کچھ زیادہ. اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑھنے والے کے نام سے یاد کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے جھٹلانے سے بہت تکلیف ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ یہ کمبخت ایمان لے آئیں تاکہ دوزخ کی آگ سے چھوٹ جائیں اور وہ لوگ ایمان تو کیا لاتے الٹے جھٹلانے پر کمر باندھ رکھی تھی. خدا تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے اور مقابلہ کیا کرتے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج و غم تھا اور رنج و غم کی وجہ سے متفکر ہو کر چادر اوڑھ کر بیٹھ گئے تھے. اس لیے خاص اس حالت کے اعتبار سے چادر اوڑھنے والے کے لقب سے آپ کو یاد کیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہو. اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص اپنے محبوب کی خاطر لوگوں کی ملامت اور برا بھلا برداشت کرنے سے پریشان ہو رہا ہو اس وقت اس کا محبوب اس لقب سے پکارے کہ اے پریشان ہونے والے تو دیکھیے اس شخص کو کتنی تسلی ہوگی اور اس لفظ کی لذت اس کو کتنی معلوم ہوگی کہ جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو خیال ہوگا کہ محبوب کو میرے حال پر نظر ہے. ایسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چادر اوڑھنے والے کے لقب سے یاد کر کے آپ کو تسلی دی گئی اور بعد اس کے بعد عبادتوں کا حکم دیا ہے اور کافروں کا برا بھلا کہنے پر صبر کرنے کو ارشاد فرمایا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص محبوب کی خاطر برا بھلا برداشت کرتے کرتے پریشان ہو جائے اور اس کا محبوب یہ کہہ کر تسلی دے کہ میاں تم ہم سے باتیں کرو ہم کو دیکھو دشمنوں کو بکنے دو آؤ تم ہم سے باتیں کرو یہ کام کر دو وہ کام کر دو. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسی تسلی وحی کے ذریعے سے کی مگر امت میں جو بزرگ ہیں ان کی الہام وغیرہ کے ذریعے سے تسلی کی جاتی ہے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ انسان کیسا ہی بزرگ کیوں نہ ہو جائے مگر پھر بھی انسانیت کے آثار اس میں باقی رہتے ہیں. آرام میں خوشی اور مصیبت میں رنج و غم اس کو بھی ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر کافروں کے جھٹلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و غم ہوا. ہاں اتنا فرق ہے کہ ہم لوگوں کا غم ایسے موقع پر بوجہ تنگ دلی اور برداشت نہ کرنے کے ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم بوجہ شفقت اور رحم کے تھا. آپ کو اس پر غم تھا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے تو دوزخ میں جائیں گے اس وجہ سے آپ کو ان پر رحم آتا تھا اور غم پیدا ہوتا تھا. مگر یہ تو ثابت ہوا کہ کاملوں کو بھی رنج و غم ہوتا ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے کیونکہ اگر کسی کو مصیبت میں تکلیف ہی نہ معلوم ہو تو پھر صبر کس بات پر ہوگا کیونکہ صبر تو نام ہے تکلیف کو ضبط کرنے کا اور جب کسی کو تکلیف ہی نہ معلوم ہو ضبط کیا کرے گا. البتہ جب حال کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت تکلیف نہیں معلوم ہوتی لیکن حال کا غلبہ کوئی کمال کی چیز نہیں. ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ بیٹے کے مرنے کی خبر سنی تو خوب کھلکھلا کر ہنسے اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہائے اور یہ فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں غمگین ہیں. اب جو شخص ظاہر کو دیکھنے والا ہو اس کے سامنے اگر یہ دونوں قصے بیان کر دیے جائیں اور یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ یہ قصہ کس کا ہے اور وہ کس کا تو ضرور یہ شخص پہلے بزرگ کو جو کھلکھلا کر ہنسے تھے زیادہ کامل سمجھے گا. حالانکہ یہ بات بھی سب کی مانی ہوئی ہے کہ ولی کسی حال میں نبی سے بڑھ کر نبی سے نہیں بڑھ سکتا بڑا یہاں لکھا ہے پڑھ سکتا لیکن نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اور ولی کو جو کمال بھی ہوتا ہے نبی سے حاصل ہوتا ہے. سو اصل میں ان دونوں قصوں کی حقیقت یہ ہے کہ ان بزرگ کی نظر صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق پر تھی, اولاد کے حقوق کی ضرورت دل سے پوشیدہ تھی. اس واسطے اولاد کے حقوق کا اثر یعنی رنج کی جو شفقت, رنج جو شفقت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ظاہر نہیں ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دونوں حقوق پر تھی, خدا تعالیٰ کے حقوق پر بھی اور اولاد کے حقوق پر بھی. اللہ کے حقوق کی رعایت سے تو صبر کیا, بے صبری نہیں کی, اور اولاد کے حقوق کی وجہ سے ان پر شفقت ظاہر کی جس کی وجہ سے آنسو جاری ہوئے, بے رحمی نہیں کی. چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی بندوں پر رحم کرتے ہیں جو دوسروں پر مہربان ہوتے ہیں. اسی طرح غلطی کی وجہ سے اور بھی بعض باتیں کمال سمجھی جاتی ہیں, حالانکہ ان میں چھپی ہوئی کوئی خرابی ہوتی ہے, جیسے حد سے زیادہ تواضع کرنا کہ بعض دفعہ اس سے ناشکری ہو جاتی ہے. ایسے ہی بعض آدمی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ذکر و شغل کیا مگر کچھ نفع نہیں ہوا, اور سمجھتے ہیں کہ کہنا تواضع ہے, حالانکہ اس میں ایک تو خدا تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کی ہے کہ انہوں نے اپنا نام لینے کی دولت اس کو عنایت فرمائی. اس کے علاوہ ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ذکر و شغل کو اس قابل سمجھا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے اور اس کے انعام میں ان کو بڑا رتبہ دیا جائے, اور یہ تکبر اور برائی ہے. یہ نفس کے بڑے بڑے مکر ہیں. ان لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ خدا کا نام لینا خود ایک بڑی بھاری نعمت ہے. ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی مرید اس قسم کی شکایت کرتا کہ حضرت ذکر و شغل سے کوئی کیفیت پیدا نہ ہوئی, تو آپ فرماتے کہ خود ذکر کی توفیق ہونا کیا تھوڑی نعمت ہے جو اور فائدوں کی آرزو کرتے ہو. کسی مرید نے حضرت سے بیان کیا تھا کہ میں نے اب کے چلہ کھینچا اور روزانہ 125,000 دفعہ اللہ اللہ پورا کیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا, شاید حضرت مجھ سے کچھ ناراض ہیں جو کچھ فائدہ نہ ہوا. فرمایا کہ اگر میں ناراض ہوں تو تمہیں 125,000 دفعہ ذکر اللہ پڑھنے کی توفیق ہی کہاں ہوتی. اور جو لوگ ذکر و شغل سے کیفیتیں چاہتے ہیں کہ خوب خوب جوش پیدا ہو جائے یا ذکر میں مزہ آنے لگے یا کچھ دکھلائی دینے لگے وغیرہ وغیرہ, ایسے لوگ بڑی غلطی میں ہیں, کیونکہ ذکر و شغل سے یہ فائدے مقصود نہیں ہیں, بلکہ ذکر سے اصل مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور جنت اور خدا تعالیٰ کا دیدار ہے. افسوس ہے کہ یہ لوگ عشق مجنوں سے بھی کم ہیں. وہ تو لیلا کے نام کی مشق ہی کو بڑا مقصود سمجھ رہا ہے, مگر یہ لوگ دوسری چیزوں کی تلاش میں ہیں. مجنوں کا قصہ ہے کہ جنگل بیابان میں اکیلا بیٹھا ہوا زمین پر انگلیوں سے کچھ لکھ رہا تھا. ایک شخص کا اس طرف سے گزر ہوا تو اس نے پوچھا کہ میاں مجنوں کیا کر رہے ہو, یہ خط کس کے پاس لکھ رہے ہو؟ کہا کہ لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں تاکہ دل کو تسلی ہو. بس جب مجنو کی لیلا کے عشق میں یہ حالت تھی تو ولی کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کم ہے ایک بزرگ کو غیب سے آواز آئی کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوتی. انہوں نے اس پر بھی عبادت کو نہ چھوڑا بلکہ بدستور اسی طور پر عبادت کرتے رہے. کسی نے ان سے کہا کہ جب تمہاری عبادت قبول نہیں ہوتی تو پھر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کیا ہی اچھا جواب دیا کہ بھائی اگر کوئی اور دروازہ ہوتا تو اس کو چھوڑ کر اس دروازے پر چلا جاتا, جب دوسرا کوئی دروازہ ہی نہیں پھر اور کہاں جاؤں اور کیا چارہ کروں. بس یہ کہنا تھا کہ فوراً غیب سے آواز آئی کہ جب ہمارے سوا تمہارا اور کوئی نہیں تو خیر جیسے ہی کچھ بھی ہو ہمیں قبول ہے. غرض عبادت میں تو سوائے خدا کی رضا مندی کے اور فائدے طلب کرنا ایک قسم کی مزدوری ہے جو خلوص اور محبت کے بالکل خلاف ہے. حکیم ترمذی ایک بزرگ گزرے ہیں, جوانی میں ان پر ایک عورت عاشق ہو گئی تھی اور ان کی تلاش میں تھی. آخر ایک دن اس کا موقع پڑا اور ایک باغ میں ان کو دیکھا, اور باغ چاروں طرف چار دیواری کی وجہ سے بند تھا. وہاں پہنچ کر ان سے اپنے مطلب کی درخواست کی. یہ گھبرائے اور گناہ سے بچنے کی غرض سے بھاگ کر دیوار سے کود پڑے. اس قصے کے بعد ایک روز بڑھاپے کے زمانے میں دل میں یہ وسوسہ آیا کہ اگر میں اس عورت کا مطلب پورا کر دیتا اور پیچھے توبہ کر لیتا تو یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا اور اس عورت کا بھی دل نہ ٹوٹتا. اس وسوسے کا آنا تھا کہ بہت پریشان ہوئے اور روئے کہ افسوس جوانی میں تو میں اس گناہ سے اس کوشش سے بچا اور آج بڑھاپے میں میرا یہ حال ہو گیا، معلوم ہوتا ہے میں نے عبادت میں جو کچھ محنت و مشقت کی ہے وہ سب غارت اور حقارت ہو گئی۔ جب بہت رنجیدہ ہوئے تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ اے حکیم، کیوں غم کرتا ہے؟ تمہارا درجہ وہی ہے اور جو کچھ تم نے کیا وہ حقارت نہیں کیا، اور اس وسوسے کی یہ وجہ تھی کہ یہ زمانہ وسوسے کا میرے زمانے سے دور ہو گیا تھا، اور اس گناہ سے بچنے کی یہ وجہ تھی کہ وہ زمانہ میرے زمانے کے قریب تھا، اور نبی سے جو زمانہ قریب ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ اسی وجہ سے باسی روٹی کو پسند فرمایا کرتے تھے کہ یہ رسول کے زمانے سے قریب ہے اور تازی بنسبت باسی کے حضور کے زمانے سے دور ہے۔ سبحان اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانے میں یہ برکت ہے تو آپ کے حکموں پر چلنے میں کیسی برکت ہوگی۔ سبحان عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الناس کالابل المئۃ لا تکاد تجد فیہا راحلہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی مانند ان 100 اونٹوں کے ہیں جن میں سے تو ایک ہی کو سواری کے قابل پائے گا۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ آدمیوں کی تعداد مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ کام کے کتنے ہیں، کیونکہ ایک آدمی جو کام کا ہو بہتر ہے ان لاکھ آدمیوں سے جو نااہل ہوں۔ 100 کی تعداد سے کثرت مراد ہے، حد مراد نہیں بلکہ تکثیر مراد ہے۔ پس عالم باعمل مخلص کا وجود امت کے لیے کیمیا ہے، اور یہ مقولہ مشہور ہے کہ زمانہ قحط و رجال کا ہے، زمانہ نزول وحی کے وقت جب حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وقلیل من عبادی الشکور، یعنی بہت تھوڑے شکر گزار بندے ہیں، تو اب کیا حال ہوگا۔ یہ عشق اس کو کہتے ہیں کہ کبھی اس طرف ذہن گیا بھی نہیں تھا کہ باسی روٹی کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ گڑ ہے، کبھی ہمارا ذہن جا سکتا ہے؟ عشق اس کو کہتے ہیں، اس کو عشق عطا ہو جائے پھر اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بھائی اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں ہیں، بیماری علاج اور عیادت کی سنتیں۔ بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے، علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے۔ کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے، ان دونوں کی تعریف میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عود المریض، مریض کی عیادت کرو، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مرضت مرضاً فآتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کی بعض برکات۔ دوسری روایت ہے کہ نیز حمل رہنے کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بسرا علاقہ شام کے محل ان کو نظر آئے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ یہ نور کا دیکھنا اس قصے کے علاوہ ہے جو عین ولادت کے وقت اسی طرح کا واقعہ ہوا۔ اور تیسری روایت ہے کہ نیز آپ کی والدہ ماجدہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ سبک اور سہل ہو۔ یا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ خير الخلق كلهم يا الله المغفر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ابھی دل میں یہ بات آئی ہے خدا کرے کہ صحیح ہو کہ جس طرح باسی روٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قرب تھا تو اس میں زیادہ برکت اور انوارات ہوں گے اسی طرح آج جو ہم عبادت کر لیں گے نا وہ اس کو حضور کے زمانے سے زیادہ قرب ہوگا تو آج جو کرنا ہے سو آج کر لو اس میں زیادہ برکت اور نور ہوگا آج کی عبادت کل پہ مت ڈالو آج کی نیکی کل پہ مت ڈالو آج جو نیک کام ہو جائے اللہ کی توفیق سے اس کو حضور کے زمانے سے زیادہ قرب ہوگا اور اس میں برکت زیادہ ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ایسی عشق و محبت کی باتیں عطا فرمائے الہام فرماتے رہیں اللہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے اللہ تعالی قدم قدم ہمیں اپنے راستے کی منازل قرب عطا فرمائے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.